سے علموں کے ماہر ہیں اور بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں, 15 سے زائد کتابیں, مگر 7 کتابیں منظر عام پہ آ چکے ہیں, جن کا نام فیضان, شاخ نور. ان کا موبائل چھوڑ کو چلے گیا حضرت. فنافی شیخ, کلید عرفان تصوف اور صوفیہ کرام اور موجودہ دور, صوفیہ کرام اور موجودہ دور, صوفیہ افریقہ و ترکستان. اس صوفیزم, جو صوفیزم ان کے رگ رگ میں خون میں بس گئی ہے, یہاں تک میں کہوں گا کہ اپنے بال بچوں کو بھی جو ہے جو کچھ کرنا ہے کر چکے. ابھی حال میں مجھے بتائیں کہ میں اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ وہ اپنا کام کر لیں, بیوی سے, بیوی انتقال ہو چکے ہیں, ان کو بہت سکون ملا ہے. ہم لوگ تڑپیں گے بیوی انتقال ہو گئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سکون سے ہوں, میرا کام کر رہا ہوں صوفیان صوفیزم کا. تو بچوں سے الگ, بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کام سے لگ کے لگ بھگ ہندوستان کا پورا دورہ کر چکے ہیں, نارتھ میں مسلسل دورہ کرتے رہتے ہیں, ساؤتھ میں بھی, مدراس, تریچراپلی, بنگلور. بنگلور آ کے 20 سال کے پہلے آئے تھے. آندھرا پردیش, حیدرآباد وغیرہ جاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بیرونی ممالک میں جو ہے آسٹریلیا حضرت دورہ کر چکے ہیں, افریقہ کا دورہ کر چکے ہیں, ابھی حال میں ترکی سے ان کو وہاں کے صوفیہ نے کرا, وہاں کی مجلس سے بلاوا آیا تھا, ترکی سے پیسہ بھیج کے 3 مہینے تک ترکی استنبول میں رہ کے حضرت آ کے ہیں. اس کے علاوہ حضرت جو ہے علم جفر, ایک بہت
رحمۃ اللہ وبرکاتہ, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسوله الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ کون سا اجلاس ہے محترم بزرگوں اور دوستو؟ میری شرکت پہلی مرتبہ ہے. میں نے جو غائبانہ تعارف اس صوفی سینٹر کا سنا ہے تو مسلسل لفظ صوفی, لفظ صوفی ازم اور صوفیہ کرام پر تقاریریں ہوتی رہی. مجھے یہ بھی علم ہوا, اس فقیر کو یہ بھی علم ہوا کہ یہاں بیٹھنے والوں میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیزم کو سمجھ چکے ہیں اور ایسا سمجھ چکے ہیں یہ اپنی قوم کو سمجھا سکتے ہیں. یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے, کلاس 1 آفیسرس بھی ہے, وی آئی پی پوسٹ کے بھی لوگ ہیں, ایسے اداروں کے بھی لوگ ہیں جن کا تصوف سے تو بہت درکنار, مذہب سے تعلق نہیں ہوتا, ایسے ادارے کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے. تو معلوم یہ بات, یہ فقیر اپنے آپ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ صوفیزم نے ایسا کون سا جادو چلا دیا کہ خود بخود عام آدمی ہٹ گیا اور خاص الخاص آ گئے. ایسا کون سا جادو چلا دیا؟ اس فقیر نے اسی صوفیت کو سمجھنے کے لیے اپنی جوانی کے 30ویں سال سے سیاحت شروع کی سفر شروع کیا اور آج میں 62 سال کا ہو گیا، مگر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں صوفیت ایک سمندر ہے
کہ جتنا گوتھا مارو گے اتنے اندر جاؤ گے، اتنے موتی پاؤ گے اور اتنے ہیرے نکالو گے، لیکن صوفیت کا سمندر، صوفیت کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔
صوفیزم کو پھیلانے والے اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہوئے بھی صوفی بن سکتے ہیں تو یہ دعویٰ غلط، یہ دعویٰ غلط۔ میں اپنے تجربات کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ صوفیت خانقاہی نظام کا سب سے بڑا علم ہے، خانقاہوں سے نکلا ہوا ایک سمندر ہے، اور وہ شخص اس علم کو نہیں جان سکتا جو کسی سے نسبت نہ کرتا، جو کسی کے دامن سے وابستہ نہ ہو، جو کسی کو دو زانوے ادب نہ ہوا ہو، جو کسی کے جوتیاں نہ شیدی کی ہو، وہ کبھی بھی صوفیزم کو جان نہیں سکتا۔ صوفیزم کو جاننے کے لیے نسبت کا ہونا بہت ضروری ہے، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، ابوالعلائی ہو، اشرفی ہو، نظامی ہو، رضوی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلے کے لوگوں نے صوفیت اسی وقت پائی جب تک اپنی پیر کی صحبت اختیار نہیں کی۔ اور یہ یاد رکھو، ہر پیر صوفی نہیں ہو سکتا، ہر پیر صوفی نہیں ہو سکتا۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار مقرب نہیں ہوتا، ہر صاحب دستار مقرب نہیں ہوتا۔ کتابوں کو پڑھ لو، لافانی کتابیں ہیں تصوف پہ، اتنی کتابیں ہیں۔ جب یہ فقیر، یہ خاکسار استنبول پہنچا صوفیوں کی دعوت پر، تو وہاں جو صوفیزم سینٹر ہے ان کے خالی ارکان 2.5 لاکھ ہیں، خالی رکن ان کے پاس 2.5 لاکھ ہیں، اور وہ 2.5 لاکھ ایسے ہیں جن کا پہلے ذہن بنایا گیا، بعد میں رکن بنائے ہیں۔ اتنی محنت صوفیزم پر وہاں پہ ہوئی، بڑے بڑے علماء سے آپ نے تقریریں سن لی، ابھی مقرر موصوف سے بھی آپ نے تقریر سنی، لب لباب تصوف کا یہ فقیر بتانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے، کیلے پہ چھلکا ہوتا ہے، جو ثابت چھلکا کھا لے وہ جاہل، جو چھلکے کھا لے وہ پڑھا لکھا، اور جو دانتوں کے بغیر ہاتھ سے توڑ توڑ کے کھائے وہ خاص الخاص۔ صوفی، مختصر سے الفاظ میں تعارف بتاؤں، صوف جانی دیجئے، صفات جانی دیجئے، شفا جانی دیجئے۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ شدت کا دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت کی دھوپ ہے، آپ دھوپ میں سے نکل کے سفر کر کے آئے تو سب سے پہلے آپ کو کس بات کی ضرورت پڑے گی؟ پانی کی۔ اور کون سا پانی؟ فریج کا ٹھنڈا، گھڑے کا ٹھنڈا، رنجن کا ٹھنڈا پانی کی ضرورت پڑے گی۔ جس وقت ٹھنڈے پانی کا گلاس آپ کے وجود میں، آپ کے پیٹ میں، آپ کے جسم میں اترے گا، آپ فرق محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، ایک سکون محسوس کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ٹھنڈے एक गिलास ठंडे का ठंडा पानी आपके पूरे वजूद को सुकून पहुंचा रहा है। एक गिलास ठंडा पानी, यही तारीफ सूफी की है। दुनिया के तमाम परेशानियों से, तमाम लफड़ों से, तमाम झगड़ों से, तमाम परेशानियों से कटकर इंसान जब किसी सोबत में बैठता है, किसी सूफी की सोबत में बैठता है, तो वही सुकून पाता है जो ठंडे पानी वाला सुकून पाता है। ये सूफी की तारीफ। सूफी लिबास का मोहताज नहीं, सूफी लिबास का मोहताज नहीं। अगर ये कोई कहे कि सफेद कपड़े पहनने वाला सूफी होता है तो मैं नहीं मानता। सफेद कपड़े पहन लेना ही अगर सूफियत है तो किसी गधे को शेरवानी और सफेद कपड़े पहनवा के बाजार में निकाल लो, कोई सूफी कहेगा क्या? गधे कहेगा उसको। कपड़े सूफी के मोहताज नहीं, कपड़े सूफी के मोहताज नहीं, बल्कि वक्त, माहौल, तमद्दुन, तहजीब, जुबान और जिस माशरे में रह रहे हो वो माशरा मजबूर है कपड़ों को पहनने के लिए। सूफी अपने जाहिर से सूफी नहीं बनता, अपने बातिन से सूफी बनता है। अपने जाहिर से नहीं बनता, इसलिए तालीमात सूफिया के अंदर सबसे पहली जो रियाजत की जाती है या कराई जाती है वो तस्किए नफ्स है, वो तस्किए कल्ब है। सूफियत खाली हंस के बात कर देना, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर लेना, फातह के बाद सिद्दी खिला देना, जाते खुद रिश्ते को सही ले लेना, आते खुद मियां अगले की दावत दे देना, ये सूफीज्म का तरीका नहीं है। सूफीज्म का यह तरीका नहीं है। सूफीज्म का तरीका तो यह है कि सैयद लियाकत पीरा साहब अगर रोड से निकल जाए, लोग मुसाफिर के लिए तड़प जाना, लोग मुलाकात के लिए तड़प जाना, ये सूफी है। और जहां लियाकत साहब की जुबान से निकल जाए मियां जरा तशरीफ लाइए तो लोग पलट के आ जाना, ये सूफीज्म। क्या मुतासिर कर रहा? शख्सियत मुतासिर कर रही है। हम पीर परस्ती नहीं कराते, इस्लाम में पीर परस्ती हराम है। वो पीर जो रात दिन अपनी जूतियां उठाने लगाए, वो पीर जो घर का सौदा मंगाने लगाए, वो पीर जो चूल्हे की लकड़ियां मंगाने लगाए, वो पीर जो अपने लिए कपड़े मंगाने लगाए, वो पीर जो जापान के कपड़े मंगाने लगाए, तो ऐसा पीर जो है, ऐसी पीर परस्ती इस्लाम कबूल नहीं करता, नहीं करता कबूल। कबूल क्या करता है? पीर परस्ती ही नहीं, बल्कि वो पीर जो खुदा का खौफ रखकर अपनी मुरीद की हालत जार पे हाथ उठा दे, ए अल्लाह मेरा ये मुरीद बहुत गरीब है, मेरे परवरदिगार तू मुझे इतना दे कि मैं अपने मुरीद को दूं, ये नहीं कह रहा है कि ए मुरीद तू मुझे दे, ए अल्लाह तू मुझे इतना दे कि मैं अपने मुरीद को दूं। पीर परस्ती नहीं है यहां, तो यहां शख्सियत परस्ती भी नहीं है। सूफीज्म में शख्सियत परस्ती नहीं है। आप कमिश्नर है, आप डिप्टी कमिश्नर है, आप एग्रीकल्चर डायरेक्टर है, आप किसी भी क्लास रूम पोस्ट के हैं, जब तक आप कुर्सी पे हैं आपको हक है कि उस कुर्सी का पूरी तरह इस्तेमाल कराए। सूफीज्म इसका इख्तियार देता है, सूफीज्म इसका इख्तियार देता है। क्यों? कि आप किसी के नौकर हैं, आप खुद मुख्तार नहीं हैं, आपको किसी की ड्यूटी करना है, आपके ऊपर वाले को जवाब देना है। तो जब तक वो सूफी सीट पर है, सीट जो कहलाती है वो काम करो, लेकिन जब वहां से हट जाओ और अल्लाह की मखलूक की तरफ बढ़ो तो उस वक्त अपनी सूफीज्म का इजहार करो, अपनी मुस्कुराहट से करो, मीठी जुबान से करो, अच्छे लफ्जों से करो, मुसाफे से करो, मुनाखे से करो, साथ चल के करो, बैठ के करो, गुफ्तगू करो, और इस अंदाज से करो कि सामने वाला कल तुम्हें भूल ले ना पाए। ये सूफीज्म तादाद इस तरह बढ़ती है। مگر یاد رکھو دو متضاد باتیں صوفیزم میں کبھی نہیں آتی. جو صوفی ہے اس میں تکبر کبھی نہیں آتا, اور جس میں تکبر ہے وہ صوفی کبھی نہیں بنتا. یہ دو متضاد باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. استنبول کے اندر جو ساؤتھ افریقہ ایک ماریشس ملک ایک علاقہ ہے, جزیرہ ہے, بہت صوفی ہے وہاں پر, صوفیزم نقشبندی سلسلے کا بہت پھیلا ہوا ہے. یہ فقیر یہ خادم جب وہاں پہنچا, دوستو ان آنکھوں نے جو دیکھا وہ بتاؤ, ایک بھی صوفی جھبے کبے اور وہ صافے کے ساتھ نہیں ملا. سوٹڈ بوٹڈ, ٹائی لگی ہوئی, بہترین اپنی وقت کی زبان استعمال کرنے والے. لیکن جب انہیں پتا چلتا تھا کہ یہ بھی صوفی ہیں, ہندوستان سے آئے ہیں, تو اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر اپنی گاڑیوں کو استعمال کر کر جب ملنے کو آتے تھے تو پہلے کہتے تھے حضرت مصافہ بعد میں کرنا, اپنا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھ دو. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے, یہ کون سا نہیں ہمیں. تو یہ کہنے لگے سرزمین ہندوستان کی جیسی صوفیت پوری دنیا میں نہیں ہے, اس لیے آپ وہاں سے تشریف لائے ہیں, اس زمین کی خوشبو تم میں ہے, اس لیے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ. صوفیت کا صحیح سینٹر یہ ہندوستان ہے. جتنی اچھی صوفیت یہاں ملے گی نہ افغانستان میں ملے گی, نہ مشرق اور مغرب میں کہیں بھی نہیں ملے گی, صوفیت یہاں ملے گی. حضرت امیر خسرو کو صوفی امیر خسرو کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال, امیر خسرو کو صوفی امیر خسرو کیوں کہتے ہیں؟ اس دور کا سب سے بڑا صوفی کہلایا ہو, جبکہ بہترین ستار نواز تھا. ایسی ایسی بہرے ستار پہ ایجاد کی کہ آج تک دنیا کا ہر موسیقار اس شخص کا غلام ہے. موسیقی کے اندر ستار کے 11 سروں کے ایجاد کرنے والا امیر خسرو ہے, مگر وقت کا سب سے بڑا صوفی کہلایا ہے. کھدڑ کی پرانی سی گولی نما کپڑے پہنا کرتے تھے گھر کے اندر, لیکن جب اپنے پیر سے ملنے جاتے تو شاہی لباس پہنتے تھے. جب پیر سے ملنے جاتے تھے حضرت نظام الدین محبوب الہی ان کے پیر تھے, جب پیر سے ملنے جاتے تھے تو شاہی لباس پہنتے تھے. لوگوں نے پوچھا اے امیر خسرو صوفی ہے تو, گھر کی تیری زندگی یہ حال ہے کہ تو مٹی کے اتنے سے کٹوروں میں کھانا کھاتا ہے اور اسی مٹی کا ایک گلاس ہے تیرے پاس, اسے پانی پیتا ہے. اس زمانے میں کوئی نل ول کا رواج نہیں تھا, ایک دوسرا کٹورا بھر کے دریا سے لے کر آ کے رکھ دیا کرتے تھے. اور یہ کھدڑ کا لباس تو پہنتا ہے امیر خسرو, لیکن جب تو اپنے پیر سے ملنے جاتا ہے تو شاہی لباس پہنتا. تیرا جو گان ہے اس گان پر سونے کے تاروں کا جو کام ہے اس کو جمع کیا جائے تو آج کے دور کی قیمت کا 1,00,000 کا گان تھا جو امیر خسرو پہنتے تھے. فرمایا صوفیزم بتا رہا ہوں. امیر خسرو نے فرمایا میرے پیر نے میرے باطن کو صوفی بنایا ہے, میرے اندر کے وجود کو صوفی بنایا ہے. میں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرا پیر شہنشاہ ہے اور میرا پیر چاہتا ہے کہ میرے مرید بھی شہنشاہ بن کے رہے, اس لیے میں شہنشاہی لباس میں اپنے پیر سے ملتا ہوں. صوفیزم ہے یہ, مطلب مت لیجیے ذہن میں یہ بات مت بٹھائیے کہ صوفی پیون کے کپڑے پہننے والے کو کہتے ہیں نہیں, سفید کپڑے پہننے والے کو کہتے ہیں نہیں, وقت اور ماحول کے لحاظ سے کپڑوں کے استعمال کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں. یہ وجود کیا ہے, یہ سراپا کیا ہے؟ صوفیزم کا اگر آپ لوگ مطالعہ کریں, ایک بات پھر میں آپ کو بتا دوں میرے تجربے کی, کہ میں نے اس ہندوستان اور ایشیا کے جتنے بڑے مصنفین جنہوں نے تصوف کی کتابیں لکھی ہیں عربی اور فارسی کے اندر, اس خاکسار نے اس ناچیز نے ان سب کا مطالعہ کیا ہے, سب کا مطالعہ کیا. میں وحدت الوجود وحدت الشعور، القام، نفس، قلب، مقام محمود، مقام میں ستہ، مقام میں سقلین، مقام تیتیس سرا، مقام فلک، مقام ایجاد اور مقام معراج، ان سب پر میں بحث کر سکتا ہوں. یہ ایسے عنوانات ہے جس پہ ہر صوفی نہیں بول سکتا، اس سب پہ بحث کر سکتا ہوں، لیکن لا حاصل اس لیے کہ بحث سے ایک نقطہ بھی خدا کی یاد کا نہیں ملتا. تو ایسی تقریروں سے تمہیں کیا ملے گا میرے دوستو؟ تقریریں وہ کراؤ جو دل میں اتر جائے بات. ایسے لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے دل میں بات اتارے، صوفیت کی دل میں بات اتارے. صوفیت کا دوسرا نام کیا ہے پیران صاحب؟ صوفیت کا دوسرا نام کیا ہے؟ صوفیت صوفی کی صفت ہے. صوفی ایک ذات کو کہتے ہیں، اس کی صفت صوفیت ہے، لیکن اس کا دوسرا نام پیکر محبت ہے. پیکر محبت ہے. صوفی سر سے پیر تک محبت ہوتا ہے، اور محبت ہی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں. میں اگر کسی یہاں صوفی سے مل لوں اور ایک نظر ان کی پیشانی اور آنکھ پر ڈالوں اور میرا دل متاثر نہ ہو، تو سامنے والے کی صوفیت میں کمی ہے. اگر میں صوفی ہوں تو، اگر میں عام آدمی ہوں اور سامنے والے صوفی سے مل رہا ہوں اور عام آدمی ہونے کے بعد میرے دل نے محسوس کیا کہ میں اس شخص سے جب ملا تو بڑا سکون ملا، وہ صوفی ہے، میں صوفی نہیں. وہ صوفی ہے. میرے دوستو، میں ایک بہت خاص نقطے پہ آ رہا ہوں. نہیں، پانچ منٹ رہ گئے، ختم. اچھا، ایک خاص نقطے پہ آ رہا ہوں. میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، ایک خاص نقطے پہ آ رہا ہوں. در کتابوں در برف در نار کو، فارسی کا ایک مصرع ہے. در کتابوں در ورق درنار کی، ایک لاکھ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کر لو اور وہ علم سینے میں بٹھاؤ اور کسی با عمل صوفی کی صحبت میں پانچ منٹ بیٹھ جاؤ، وہ ایک لاکھ کتابوں کا نچوڑ پانچ منٹ کی صحبت ہے. وہ پانچ منٹ کی صحبت. میں یہ قادم، یہ آپ کا سامنے جو ناچیز بیٹھا ہوا ہے، کل ہند بزم صوفیہ کا صدر ہوں. ہم بھی ایسے اجلاس کرتے ہیں ایسے اجلاس. دیکھیے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. صوفی کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا. وہ صوفی نہیں جو اپنے قوم والوں پہ تنقید کرے، انگوش نمائی کرے، امید ہے، وہ صوفی نہیں. صوفی تنقید ہی نہیں کرتا. تو صوفی جب تنقید نہیں کرتا تو کرتا کیا ہے؟ تنقید بھی تو ایک چیز ہے، کرو گے تو سدھرے گا سامنے والا. اور جب صوفی تنقید نہیں کرتا تو کرتا کیا ہے؟ وہ تعمیر کرتا ہے، وہ آپ کی تعمیر کرتا ہے، تنقید نہیں کرتا. تو ہم بھی اجلاس کرتے ہیں، ہم ان صوفیوں سے پہلے گفتگو کرتے ہیں جن کو ہم کو بلانا ہوتا ہے. پہلے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں، جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس اور صوفیوں کے پاس یہ شرط نہیں ہے کہ صوفی کو داڑھی چھونا چاہیے. دوستو، تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس دور کا، اس معاشرے کا ماحول اگر میں گنانے لگ جاؤں تو آنسو نکل پڑے آپ کے. اتنا گھناؤنا اور اتنا خطرناک آج کا دور ہے، اس میں ایک صوفی کا زندہ رہنا بھی مشکل ہے. خطرناک دور ہے یہ. تو کوئی صوفی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کو داڑھی نہیں ہے اس لیے صوفی مت کہو، تو داڑھی کے ناپ تول کا نام صوفیت نہیں ہے. اس کی ایک مشت نہیں ہے، اس کی تو چھوٹی ہے، اس کی تو بڑی ہے، اس کی تو یہودی کی طرح ہے. یہ ناپتے تولنے والے کا نام صوفیت نہیں ہے. صوفیت میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ सूफियत में तुम्हारे बुलंद अखलाक देखे जाते हैं, सूफियत में तुम्हारे घर का माशरा देखा जाता है। जब हम किसी सूफी को स्टेज पर बुलाते हैं ना, तो उसको जाके उसके डिपार्टमेंट में मुलाकात नहीं करते, उसके घर पर मुलाकात करते हैं। क्या देखते हैं? ये अपने बाल बच्चों के साथ कैसा है, इसका अपना बेटों के साथ सुलूक कैसा है, अपनी बीवी के साथ इसका सुलूक कैसा है, अपनी मां की कैसी खिदमत करता है, अपने बाप का ये कैसा एहतराम करता है। याद रखो, एक सूफी का घर जन्नत वालों का घर होता है, एक सूफी का घर जन्नत वालों का घर होता है। जन्नत वालों का घर किसको कहते हैं? जिस शख्स से घर का मासूम बच्चे से लेकर घर का बड़ा तक जिस शख्स को देखने को तड़प जाए, वो सूफी, वो सूफी। ऐसी सूफी को आप इस्तेमाल कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी बात तुम्हारे दिल पे असर करेगी। क्यों? कि वो बा अमल है। वो पांच मिनट भी कहेगा तो अमल तुम्हारे दिल पे असर करेगी। मगर उन तनकीद करने वाले उलमा को, मौलवियों को मत बुलाइए जो मदरसे से अभी अभी निकले और स्टेज पे आ गए और जो रद कर रहे जो धोरे कौम को, तो ऐसे सूफियों की जरूरत है। मौलवियत को पलटकर सूफी तक आने के लिए एक उम्र चाहिए, मौलवियत को पलटकर सूफियत तक आने के लिए एक उम्र चाहिए। हमारे तजुर्बे के मुताबिक 40-41 साल की उम्र के बाद आदमी सूफी बनता है। नहीं, जारी रखने तो फिर वो मैं खो जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ल अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लि। शिफा किसको कहते हैं? शिफा एक सूफी के पास एक बीमार आया। हजरत 101 का बुखार चढ़ गया। हजरत इसको देखो, उसी अरसे में दूसरा बीमार वहां खड़ा उस सूफी के पास। हजरत ये तड़प रहा है, इसके हाथ पर कांप रहे हैं, जरा इस पर देखो, इसको देखो। उस सूफी ने अपना एक हाथ वो 101 बुखार वाले के मुंह में डाल दिया, उंगली डाल दिया, बेटा इसको चूस, और जो लरज रहा था उसके सर पे हाथ रख दिया। एक मिनट के बाद उसका बुखार 100-199 पे चले गया, इसका लर्जा खत्म हो गया। वो हंसकर घर को चले गया, ये खुश होकर घर को चले गया। कौन सी दवा दिया भाई सूफी ने? एक सवाल, कौन सा दवा दिया? एक को उंगली चूसा दिया, ये कोई दवा है क्या? एक के सर पे हाथ रख दिया, बुखार उतर गया, ये कौन सी दवा है? याद रखिए, बताइए, हवाले के साथ बता दो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह इलाज़ी। आप लोग कभी ग्वालियर गए होंगे तो ग्वालियर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खलीफा हैं, हजरत कानून शाह, ख्वाजा कानून शाह रहमतुल्लाह। ग्वालियर में बहुत बड़ा आस्थान है, बहुत बड़े सूफी कहलाए अपने वक्त में और बहुत खामोश रहा करते थे। देखिए, सूफियत की एक पहचान यह भी है, सूफियत की एक पहचान यह है कि सूफी बड़बड़ नहीं करता ज्यादा, मौका माहिल पर ही बात जग का जवाब देता, नहीं तो चुप रहता। चुप रहना उसका असली फेल है, बड़बड़ करना जाहिलों का फेल है। यह भी इसको बड़ा बहुत बारीकी है सूफीज्म में, बहुत बारीकी, आदमी जल्दी सूफी नहीं बनता। तो हजरत ख्वाजा कानून शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक मामूल था कि दुनिया का कैसा भी मर्ज आज दो, कैसी भी बला वाला आन दो, जिन्नात चढ़ने दो तो खबीश चढ़ने दो, उसी पर कुछ भी कर जाते, वो जो भी आता और उनके पास छोड़ देता। तो उसके कान में हर मर्ज का इलाज एक ही था, वो कान में बोलते थे, हर मर्ज का इलाज वो कान में बोलते। तो क्या बोलते थे? اے میرے پیر خواجہ غریب نواز، لاج رکھ لے میری، میرے کو کیا سمجھ کے آ رہے، لاج رکھ لے، پھٹ بول کے وہ بلا نکل جاتی تھی. کیا جملہ ہے جی؟ چھوٹا سا جملہ ہے. اے میرے پیر خواجہ غریب نواز، یہ کچھ سمجھ کے میرے پاس آ رہے، میرے کو کچھ بھی نہیں آتا مگر کچھ سمجھ کے آ رہا ہے، لاج رکھنے والا تو ہے. وہ اچھا ہو جا رہا. یہ کیا چیز ہے؟ ایک صوفی کی نسبت ہے. صوفی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. اگر وہ چاہے تو اپنے وقت کے کتب تھے خواجہ قانون شاہ، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو، ایک حقیر بندہ سمجھ رہے، سب کچھ اپنے پیر کو سمجھ رہے. جس نے سب کچھ اپنے پیر کو سمجھا تو اس کو تو سب کچھ ملے گا نا، جو پیر کا ہے وہ اس کا ہے. مگر جو وجود، جو انسانی پیکر، جو شخص گھمنڈ سے پاک ہے، تکبر سے پاک ہے، پراؤڈ سے پاک ہے، وہ سب سے اچھا صوفی ہے، سب سے بہترین صوفی ہے. اور جو خالی لباس پہن کے مٹکتا ہو، جھبے پہن کے مٹکتا ہو، لمبے لمبے چوڑے رنگ کے ٹوپیاں پہن کے مٹکتا ہو اور زبان اس کی جاہلوں کی طرح ہو، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گدھے کو شیروانی پہنا دیا جائے اور حیدرآبادی اس کو سلام کرتے جائے. صوفیزم میں حضرت امیر خسرو نے ملفوظات لکھی ہے اپنے پیر کے نام سے. ایک جگہ لکھا، وہ صوفی نہیں ہو سکتا ساری زندگی جو محلے کی بہو بیٹی پر نظر اٹھا دے. بات بڑی چھوٹی سی سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، چھوٹی سی نہیں ہے. لفظ میں نے پہلے استعمال کیا، وہ ساری عمر صوفی نہیں ہو سکتا، وہ آخری سانس تک صوفی نہیں ہو سکتا جو اپنے محلے کے بہو بیٹیوں پہ غلط نظر اٹھا دے. یہ ہے صوفیت. اور آج کا دور ننگا کو ننگوں کا دور ہے، ننگوں کا برہنہ رہنے کا دور ہے. آج کی سماج کی لڑکیاں کپڑوں سے بیزار ہیں، اتنے کم کپڑے پہن رہی کہ شرم بھی نہیں آ رہی، اتنے بیزار ہیں. تو ایسے دور میں صوفی اپنی آنکھ کیسے بچائیں گا؟ سوال. وہ تو دیکھے گا نا، اس کو تو دیکھنا ہی ہے. اب وہ سامنے سے گزری تو کیا صوفی دیکھے گا نہیں؟ تم فتوا لگا گے گا یہ صوفی کیسا ہے سالا، دیکھ لیا اس کو نہیں. سنو، صوفی اپنے تجربات کو بڑھانے کے لیے، اپنے نفس کا امتحان لینے کے لیے، اپنی کنٹرولنگ پاور کو سمجھنے کے لیے، ہر برہنہ اور ہر ننگی چیز کو برابر دیکھے گا اور دیکھ کر اپنے نفس سے پوچھے گا، کیوں بیٹا اٹھ رہے کیا کہ سوئے ہوئے ہیں؟ تو اپنے کنٹرولنگ پاور کے لیے اس کو دنیا کا نظارہ کرنا ضروری ہے. وہ دیکھے گا مگر دیکھنے میں فرق ہے. ایک آوارہ نوجوان جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے نفس کے خاطر دیکھ رہا ہے، ایک صوفی جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کے امتحان کے لیے دیکھ رہا ہے. صوفی آرام کی زندگی نہیں گزار سکتا، بتاتا ہوں میں. صوفی آرام کی زندگی نہیں گزار سکتا. کیوں؟
بھگوان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ صوفی کی تعریف تو میں اس لیے آپ نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے بہت کچھ سن چکا ہے، اب وہ اس کو، وہ ٹاپک کو میں ڈراپ کرتا ہوں. رہ گیا مذہب کس کو کہتے ہیں. عام خیال یہ ہے، آستانوں پہ جائیے ولی اللہوں کے، مقبروں پہ جائیے، پھٹے پرانے کپڑوں میں کونوں کانوں میں، اچھی بری جگہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، بال کا ہوش نہیں، بدن کا ہوش نہیں، کپڑوں کا ہوش نہیں، ننگے ہے یا کپڑے پہنے ہوئے ہے کوئی ہوش نہیں، کھانے کا ہوش نہیں، مذہب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کو اللہ مذہب بنا دے اور ایک وہ جس کو دنیا مذہب بنا دے، دو قسمیں ہیں، جس کو اللہ مذہب بنا دے جس کو دنیا مذہب بنا دے، فرق کیا ہے دونوں؟ جس کو اللہ مذہب بناتا ہے وہ بہت پاک و صاف رہتا ہے، مگر شہر میں نہیں رہتا، ویرانوں میں رہتا ہے، شہر میں نہیں رہتا، ویرانوں میں رہتا ہے، اور ان کی رہبری کرتا ہے جو بھٹک جاتے ہیں، اس کو مذہب کہتے ہیں، ان کی رہبری کرتا ہے جو بھٹک جاتے ہیں اس کو مذہب کہتے ہیں، اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے رات اور دن سوائے اللہ کے کوئی عبادت نہیں کرتا۔ اب اللہ، کسی نے سوال نہیں کیا مجھ سے کہ اللہ ہے کیا، اس لیے میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، بہرحال اللہ کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ایک وہ مذہب جب دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، کمائی نہیں کر سکتا، روکڑے نہیں کما سکتا، تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف لباس بدل کر ناٹک کرتا ہے، وہ ایک مذہب جس کو دنیا مذہب کہتے ہیں، وہ مذہب ایک دھوکہ ہے، یہ مذہب ایک سچائی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا سوال کیا؟
ہاں
سنیے، صوفی شریعت اور سنت، ایک سنت بھی اگر صوفی سے چھوٹ رہی ہے، شریعت کا کوئی نظام اگر چھوٹ رہا ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی تو سراپا شریعت کو کہتے ہیں، مگر کیوں؟ وہ ترقی کرتا ہے، ترقی کرتا ہے اور اپنے وجود کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر فنا کرتا ہے، اس لیے وہ صوفی بنتا ہے۔ مگر یاد رکھو، نماز پوری کائنات میں ایسا کوئی ولی نہیں ہے جو بغیر نماز کے ولی بنا، بغیر نماز کے کوئی ولی بنا ہو ایسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ ولی مسجد کی پابندی کرتے ہیں، کچھ ولی حجرے میں نماز پڑھتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اور یہ آواز کر رہے ہیں،
مسجدوں پہ گنبد اور میناروں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟
سوال یہی ہے نا، جواب سنیے، پہلے ایک حدیث سنیے۔ سوال یہ ہے، کیا مذہب کے ہاتھ میں، وہ مذہب جو اللہ نے جس کو مذہب بنایا، کیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ پہلے ایک حدیث سنیے، پھر اس کے بعد جواب سنیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک صحابی تشریف لائے، اے امیر المومنین، اے علی مرتضیٰ، میں ابھی اسلامی فوج کے ساتھ ملک روم میں گیا تھا، روم ایک ملک ہے، روم گیا تھا، میں نے ایک مذہب کو وہاں ایسا پایا کہ جو کہہ دے رہا ہے ہو جا رہا ہے، جو کہہ دے رہا ہو جا رہا ہے۔ گرمی کا مہینہ تھا، سخت دھوپ پڑ رہی تھی، ایک قافلہ گیا کہ پورے علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے، اے اللہ کے مذہب، اے اللہ کے ولی، ہمارے لیے پانی کا انتظام کر۔ اس مسجد نے آسمان کی طرف اسے انگلی پھرایا, بارش ہوئی, گڑا پانی سے بھر گیا, قافلے والوں نے پانی چھانا اور پی گئے. اے امیر المومنین علی مرتجا, میں ان کی صحبت میں 3 دن رہا مگر میں معافی چاہتا ہوں اے امیر المومنین, مجھے دل کی تسکین نہیں ہوئی, مجھے دل کی تسکین نہیں ہوئی. اب جواب کی طرف آ رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں, اے صحابی, جب جب بھی نماز کا وقت ہوا تو نے اس مسجد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ تو کہا نہیں. علی مرتجا فرماتے ہیں, یہی ایک وہ چیز ہے کہ وقت کا کتنا بھی بڑا مسجد ہو جائے اس کو صاحب ولایت کہنا گناہ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا حرام, اس کو صاحب ولایت کرنا گناہ, اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا حرام. اس لیے باہوش لوگ نماز پڑھتے ہیں, بے ہوش لوگ نماز نہیں پڑھتے.
مسجدوں پر گنبد اور میناروں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟
پہلی فوج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ملک کے شام سے لے کر فاران تک اور فاران سے لے کر مشرقی ترکستان کے علاقے تک فتح کرتے ہوئے گئی. ایک جہاں جہاں اسلامی فوجیں جاتی تھی ایک رواج تھا کہ تمام چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں جو فوج بھیجی جاتی تھی اس کی کیفیت لینے کے لیے وفد بھیجا جاتا تھا چار چار آدمیوں کا, وہ جا کے صرف فوج کی کیفیت لیتے تھے اور اس کی رپورٹ لا کر امیر المومنین کو دیتے تھے. جب ملک روم, فاران اور ملک شام فتح ہوا تو حضرت جو گورنر جس کو بنایا گیا تھا, نام بول رہا ہوں میں, اس گورنر نے اس وقت کے ہاتھ سے خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, آئے امیر المومنین, اتنے ملک ہمارے پاس فتح ہو گئے ہیں اور مال غنیمت اتنا ہے کہ تمہارے پاس خزانے میں بھیجنے کے باوجود ہمارے پاس اتنا ہے کہ اس کو ہم 10-15 سال تک کھا سکتے ہیں. ایسے وقت میں جو جن چرچوں پر عیسائیوں کے جن عبادت گاہوں پر ہم نے قبضہ کیا ہے اس کو مسجد کس طرح بنائیں, اس کو مسجد کس طرح بنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب وہ وفد کا خط پڑا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے پہ حاضری دی, کہا یا رسول اللہ, ہم نے اتنے اتنے ملک فتح کر لیے, ہم اپنی مسجدوں کو شکل کیا دیں, ہم اپنی مسجدوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, اے عمر, ایسی شکل دو جو دوسری قوموں کی عبادت گاہوں سے مختلف ہو. تو کہا یا رسول اللہ, وہ چوکنی عمارتیں اٹھاتے ہیں اور جھوپڑی کی شکل کا چھت لے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, تم گول گنبد بنایا کرو, اور گنبد اس لیے بنایا کرو کہ جب تمہاری سانسوں سے اللہ کے لیے جب عبادت نکلے گی, جب تمہاری آوازیں نکلے گی تو گنبد میں گونجے گی اور وہی گنبد کی آواز ہواؤں میں فضاؤں میں گھومے گی. تو جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی ہے اور اس زمانے سے تمام دنیا کے مساجدوں میں گنبد اور میناروں کا رواج ہے. ہاں, ایک مینارہ جو مسجد نبی کو ہے, یہ کیونکہ سعودیہ کی ایجاد ہے, جبکہ کعبۃ اللہ میں کونوں پہ 4 مینار تھے. مسجد نبی تھی, سعودی حکومت نے اپنی جانب سے وہ ایک مینارہ تیار کیا, یہ ان کی شکل دی ہوئی ہے. تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے نئی مسجد جو بن رہی وہ ایک مینارے کی بن رہی ہے. جبکہ روایت کے مطابق چار میناروں کا ہونا اور ایک گنبد کا ہونا ضروری ہے.
امام مہدی کیا نبیوں کے سلسلے سے ہیں یا اہل بیت سے؟
استغفر اللہ. روایت کے مطابق امامین کا سلسلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا. اصل میں امامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کا جملہ جو استعمال کیا ہے اللہ کے رسول نے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اس میں حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن, امام حسین اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے نیچے تھے, یہ پانچ افراد. اور اس وقت یہ چادر پکڑی گئی تھی اور اللہ کے رسول نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں, اس سے جو بھی سلسلہ چلے گا اس میں امامین بھی ہوں گے اور اہل بیت بھی. روایت کے مطابق بارہ اماموں کی پیشن گوئی کی گئی تھی, وجود میں گیارہ امام آئے, ایک امام نہیں آئے. تو اس کی روایت یہ ہے کہ جب قیامت روبرو ہوگی تو اس زمانے میں حضرت مہدی پیدا ہو. مہدی علیہ السلام